ایک استا کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے رو پوش ہے کنارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو نبی اکرم، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو نبی اکرم، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو نبی اکرم، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو نبی اکرم۔
یہ حضرت کا مقطع ہے۔
یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو نبی اکرم۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو نبی اکرم
مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ مجاز حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ. دل کی نگری کے اندھیروں کو ضیا لینے دو, دل کی نگری کے اندھیروں کو ضیا لینے دو, رخ تاباں سے چراغوں کو جلا لینے دو, رخ تاباں سے چراغوں کو جلا لینے دو, دل کی نگری کے اندھیروں کو ضیا لینے دو, رخ تاباں سے چراغوں کو جلا لینے دو. پرتوے شیخ پہ انوار کی بارش ہے عجب, پرتوے شیخ پہ انوار کی بارش ہے عجب, آب رحمت سے میری جہاں کو نگا لینے دو, آب رحمت سے میری جہاں کو نگا لینے دو, پرتوے شیخ پہ انوار کی بارش ہے عجب, سب کہے ماشاء اللہ. پرتوے شیخ پہ انوار کی بارش ہے عجب, آب رحمت سے میری جان کو نگا لینے دو, آب رحمت سے میری جان کو نگا لینے دو. دیکھو تو ٹوٹے گا کیسے نبوتوں کا جادو, دیکھو تو ٹوٹے گا کیسے نبوتوں کا جادو, پیارے مرشد سے مجھے پیارا خدا لینے کے دو, پیارے مرشد سے مجھے پیارا خدا لینے کے دو. دیکھو تو ٹوٹے گا کیسے نبوتوں کا جادو, دیکھو تو ٹوٹے گا کیسے نبوتوں کا جادو. پیارے مرشد سے مجھے پیارا خدا لینے کے دو, پیارے مرشد سے مجھے پیارا خدا لینے کے دو. درد دل شیخ کے در سے تو آتا ہم کو ہوا, درد دل شیخ کے در سے تو آتا ہم کو ہوا, درد دل شیخ کے در سے تو آتا ہم کو ہوا. ان کی اب پیاری ادا جیسی ادا لینے کے دو, ان کی اب پیاری ادا جیسی ادا لینے کے دو. درد دل شیخ کے در سے تو آتا ہم کو گوا, سب کہے ماشاءاللہ. درد دل شیخ کے در سے تو آتا ہم کو گوا, ان کی اب پیاری ادا جیسی ادا لینے کے دو, ان کی اب پیاری ادا جیسی ادا لینے کے دو. نشہ بڑھتا گے شرابیں جو شرابوں میں ملیں, نشہ بڑھتا گے شرابیں جو شرابوں میں ملیں, میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے کے دو, میں گے مرشد کو میں گے حق میں ملا لینے کے دو. نشہ بڑھتا گے شرابیں جو شرابوں میں ملے, نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے, نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے, میں مرشد کو میں گے حق میں ملا لینے کے دو, میں مرشد کو میں گے حق میں ملا لینے کے دو. ہم نے تو شیخ میں محبوب کا جلوہ دیکھا, سب کا ماشاءاللہ. ہم نے تو شیخ میں محبوب کا جلوہ دیکھا, باتیں کچھ کور نگاہوں کو بنا لینے کے دو, باتیں کچھ کور نگاہوں کو بنا لینے کے دو. ہم نے تو شیخ میں محبوب کا جلوہ دیکھا, ہم نے تو شیخ میں محبوب کا جلوہ دیکھا, باتیں کچھ کور نگاہوں کو بنا لینے کے دو, باتیں کچھ کور نگاہوں کو بنا لینے کے دو. خون حسرت میں گئے ایماں کی غلاوت یارو، خون حسرت میں گئے ایماں کی غلاوت یارو، ان حسینوں سے نظر مجھ کو بچا لینے کے دو، ان حسینوں سے نظر مجھ کو بچا لینے کے دو، خون حسرت میں گئے ایماں کی غلاوت یارو، خون حسرت میں گئے ایماں کی غلاوت یارو، ان حسینوں سے نظر مجھ کو بچا لینے کے دو، ان حسینوں سے نظر مجھ کو بچا لینے کے دو. حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم کا یہ مقطع. درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دے، درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دے، درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دے، ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے کے دو، ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے کے دو، درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دے، درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دے، ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے کے دو، ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے کے دو، ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے کے دو.
خزائن معرفت و محبت، جزاک اللہ. مرشد محبوب عالم، سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، مجدد زماں، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آج سے تقریباً 50 برس پہلے کے ملفوظات خزانے محبت و معرفت کے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے ایک مخلص کے مشورے کا جواب. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور جہاد کا کام سرگرم ہوا. ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور، سکھوں کی طرف سے ایک مسلمان کا خط آیا ہے اور وہ بہت مخلص معلوم ہوتا ہے. اس نے لکھا ہے کہ میں سید صاحب کو اخلاص کے ساتھ آگاہ کرتا ہوں کہ سکھوں کی بہت بڑی فوج حملے کے لیے آ رہی ہے، آپ روپوش ہو جائیں. سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اس وقت شہادت کے لیے تلوار اٹھا چکے تھے اور سپاہی کا لباس پہن چکے تھے، جواب لکھا کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکل پڑے تو پھر روپوش ہو جائے۔ روپوشی اور منہ چھپانا مجاہد کا کام نہیں ہے، اس لیے میں آج لڑتے لڑتے اگر شہید ہو جاؤں گا تو اللہ سے ملوں گا یا شہر لاہور پر قبضہ کروں گا اور لاہور پر اسلامی سلطنت قائم ہوگی۔ مسلمان کے دو کام ہیں، یا غازی یا شہید، اور جب مومن ہتھیار سنبھال لیتا ہے تو اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، وہ روپوش نہیں ہو سکتا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا تو مزار ہے، لیکن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کو اللہ نے لاپتہ کر دیا۔ مشورہ دینے کے تین درجے، مشورہ دینے کے تین درجے ہیں۔ نمبر ایک، وہ تو یہ ہے کہ مشورہ دے کر بھول جائے اور سمجھ لے کہ میرا مشورہ واجب العمل نہیں ہے اور بے فکر ہو جائے، مشورے کا فریضہ بھی ادا کر دیا اور اپنی مشورے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا۔ یہ درجہ شریعت کا ہے، شریعت میں یہی مطلوب ہے۔ دوسرا یہ کہ جو مشورہ دے کر انتظار کرے کہ میرے مشورے پر عمل کیا جائے تو سمجھ لیجئے ایسا شخص مشورہ دینے کا اہل نہیں ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ مشورہ دے کر اس پر عمل کیے جانے کا انتظار کرے اور اگر اس پر عمل نہ ہو تو ناراض ہو جائے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی لگا دے، یہ شخص بھی مشورہ دینے کا بالکل اہل نہیں ہے، کیونکہ یہ تصدی بالغیر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ تصدی بالغیر ہے، یعنی غیر کے درپے ہو جانا، غیر کی اصلاح کے درپے ہو جانا، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور دوسروں کی جوتیوں کے لیے اپنا دوشالہ گوانا ہے۔ اب اس میں مختلف بندے ہوتے ہیں، بعض بندے مغلوب الحال ہوتے ہیں، وہ محبت میں مشورہ دیتے ہیں اور محبت میں ان پر حال غالب ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے مشورے پر عمل ضرور ہوگا، عمل نہیں ہوا تو طبیعت وہاں سے کھٹی ہو گئی، پھر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ مغلوب الحال کا درجہ کامل درجہ نہیں ہے، کامل درجہ یہ ہے کہ مغلوب الحال نہ ہو، حال پر غالب رہے، یعنی مشورہ بھی دے دے اور پھر ذہن کو فارغ کر لے، یہ انتظار نہ کرے کہ میرے مشورے پر عمل ہوا۔ اگر مشورے پر عمل کا انتظار کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اپنا دین برباد کرتا ہے اور دین کی بڑی شخصیتوں سے بھی اس کو فیض نہیں مل سکتا۔ وہ کہے گا کہ یہ عجیب آدمی ہے، اس نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، پھر اس کو بڑی شخصیتوں پر بھی اعتراض اور بدگمانی ہوگی اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور محروم ہو جائے گا۔ پہلے مجلس میں آ کر دین کی چار باتیں سن لیتا تھا، اب وہ بھی نہیں سن پائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ حدود شریعت میں رہو، غیروں کی تربیت اور سرپرستی میں اتنا مصروف ہونا کہ اپنا نقصان ہو جائے، دین کے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی پر نظر نہ ڈالی جو بزرگوں سے حاصل کر رہا تھا، بلکہ اپنے چند مشوروں میں رہ گیا، یعنی اس کو اپنا مشورہ اتنا قیمتی معلوم ہوا کہ اس پر عمل ضروری سمجھا۔ بس ایسا شخص مشورہ دینے کا اہل نہیں، مشورہ دے کر اس پر عمل کیے جانے کا انتظار کرنا خود رائی، خود بینی اور خود نفسی ہے۔ یاد رکھو، وہی شخص مشورہ دینے کا اہل ہے جو مشورہ دے اور اس کے بعد بھول جائے کہ مشورے پر عمل ہوا یا نہیں، اس کو دماغ ہی سے نکال دے۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اس کو ایسی محفل میں یا ایسے بزرگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جن کو مشورہ دینے کا خیال پیدا ہو، ورنہ مشورہ دینے کا خیال اتنا ستائے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا اور مشورہ دینا شروع کر دے گا، اور جب اپنے مشورے پر عمل نہ دیکھے گا تو ان کا معتقد بھی نہ رہے گا، اور اپنے مشورے پر عمل نہ ہونے سے اس کو اتنا رنج پہنچے گا کہ اپنے رنج و غم سے مغلوب ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے گا اور بزرگوں کے فیوز و برکات سے محروم رہ جائے گا۔ میں یہ وہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں جو ایک مبتدی کہتا ہے یا جو متوسط کہتا ہے، یہ باتیں وہی بتا رہا ہوں جو منتہی اور کاملین کہتے ہیں اور جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہیں جو منتہی اور کامل تھے۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں دیکھیے کہ میرے مشورے پر عمل نہیں ہوتا خاموش ہو جائیے، اور سمجھ لیجئے کہ میرے مشورے پر عمل واجب نہیں ہے، اور یہ سوچئے کہ ہم کو یہاں جو فائدہ ہو رہا ہے وہ لینا چاہیے، اس کے سامنے مشورہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ جب نبی کا مشورہ صحابی اور صحابیہ کے لیے واجب العمل نہیں ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس سے پہلے حضرت کے بیان میں تھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھیں، غلام تھیں، تو ہاں بیوی بھی تھی نا، تو بیوی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی تھیں اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، تو حضرت مغیث نے ان کو آزاد کر دیا تھا، حضرت عائشہ نے پڑھ کر، بہرحال غرض یہ کہ اس سے پہلے جو حضرت نے بیان فرمایا تھا تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا، تو اس کے بعد حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی محبت میں حالت خراب ہو گئی، تو بہت روتے رہتے تھے، تو آپ کی حالت ان کی حالت دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم ان سے شادی کر، دوبارہ شادی کر لو، ہے نا، تو وہ آپ کی یاد میں بہت روتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے، تو پھر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ مناسبت نہیں تھی اور اس لیے ان کے پاس نہیں گئیں کہ مشورے پر عمل واجب نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا، حضرت نے ثابت کیا کہ مشورے پر عمل جو ہے واجب نہیں ہے، اور اس سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ شیخ کو بھی سامنے اپنے جو احباب ہیں، اپنے مرید ہیں، اس کے ساتھ رافت کا معاملہ کرنا چاہیے، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، کہ ہر کام کے اندر حکمن اس کو دیکھ لے پہلے اس کی قابلیت صلاحیت، شیخ کامل وہی ہے جو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھ لے کہ وہ جو اگر حکم دیا جائے گا تو اس پہ عمل کر سکے گا یا نہیں، تاکہ وہ گناہگار نہ ہو، اور اسی طرح والدین کے لیے بھی یہی ہے اپنی اولاد کی تربیت میں طریقہ کہ ان کو حکم نہ دے بلکہ مشورہ دے، کیونکہ اگر حکم دے دیا تو پھر اور اس اولاد نے عمل نہ کیا تو اولاد گناہگار ہوگی۔ مشورے پر عمل نہ ہونے کے باوجود اپنی عبدیت کا توازن قائم رکھو، اور آج کل کیا حال ہے کہ اگر کوئی کسی بزرگ کو چند رقمیں اور چندہ دے دے یا کوئی اور نیک کام کر دے تو اپنے مشورے کو واجب العمل سمجھتا ہے، اور جب اس کے مشورے پر عمل نہیں ہوتا تو سمجھتا ہے کہ یہاں تو دال ہی نہیں گلتی، یہاں تو مشورہ دینا اپنے مشورے کو ضائع کرنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری بھی ظاہر نہیں فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو آپ نہیں ہیں۔ ہر شخص اپنی عبدیت کو قائم رکھے، اپنی عبدیت اور بندگی کا توازن ایک ذرہ برابر بھی حضور حق سے الگ نہ ہونے پائے، اپنی عبدیت اور بندگی کا توازن ایک ذرہ برابر بھی حضور حق سے الگ نہ ہونے پائے۔ یہ دیکھو کہ اگر میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو میرا مشورہ کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ سوچو کہ میرے مشورے میں کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بچا لیا۔ بس اپنی بندگی کے دائرے کو قائم رکھو، اپنے مشورے کو اتنی اہمیت مت دو کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اکثر چندہ دینے والے تمام علماء دین کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اگر کوئی مولوی صاحب ان سے مشورہ نہ کریں تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، علماء کو چاہیے کہ ایسے متکبرین کا چندہ قبول ہی نہ کریں اور سیٹھ صاحب کو بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ نہیں مانا گیا تو تم کون ہو، تم کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مشورہ دو۔ مشورے کی حقیقت کو جانو، مشورہ دے کر بھول جائے اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو جو دولت دی ہے ہم کو اسے حاصل کرنے کا محتاج بنایا ہے، اور ابھی میرے پاس وہ دولت نہیں ہے اور ہمارے بڑے بھی زندہ نہیں ہیں کہ ان سے یہ دولت مل سکے، اس لیے اس سے رجوع کرو جس نے شیخ کے ساتھ زیادہ زمانہ اٹھایا ہے، زیادہ ساتھ رہنے سے اس کو سمجھ بھی زیادہ ہوگی، جب زیادہ سمجھ ہوگی تو زیادہ سمجھ کی باتیں کرے گا، اس لیے میں سیٹھ لوگوں کو ہوشیار کرتا ہوں کہ اپنی بندگی کو قائم رکھو، سنت نبوی کی پونجی اپنی نادانی اور ناسمجھی سے ضائع نہ کرو۔ مشورے کا کیا درجہ ہے؟ جب مشورے کا درجہ سمجھ لوگے جو ابھی بیان ہوا تب کبھی غلطی نہیں کرو گے، اور یہ سمجھ لیں کہ مشورہ دینے کا حق صرف بالغ کو ہے، نابالغ کو مشورہ دینے کا حق نہیں، اور بالغ کون ہے اور کون نابالغ ہے اس کو مثنوی مولانا روم سے سمجھاتا ہوں. کوئی بچہ پیدا ہوا اور بچہ ہی رہا تو بچپن میں وہ بلوغ کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتا کہ جوانی کیا چیز ہے اور عاشقی و معشوقی کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا بالغ ہونا شرط ہے. بالغ آدمی کو حسن کی ہر نوک پلک اور ناک نقشوں کے نقطوں کی تفصیل معلوم ہوگی، مگر جو شخص نابالغ ہے حسن کی تفسیر کیا کرے گا؟ لیکن اصل بالغ کون ہے؟ جو تقاضائے معصیت سے خلاصی پا گیا اور اس کے تقاضائے معصیت مغلوب ہو گئے. دیکھا، عقل مند وہ ہے جو اللہ کو ناراض نہ کرے. اسی لیے جو لوگ کفار کی ترقی کے متعارف ہوتے ہیں تو اس کو کفار نے کیسی ترقی کر لی اور مسلمان کس حال میں ہیں، تو ایک بات کو سمجھ لینی چاہیے. حضرت نے اس کا ایک بہت تفصیلی مضمون بھی بیان فرمایا ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے ہمارے پاس، یہ ان ترقیات اور یہ جتنی بھی دولتیں ہیں، یہ اس کو پوری کائنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری کیا بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ شریف اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس رکھ دیا جائے، تو یہ کلمہ شریف والا پلڑا جھک جائے گا. مسلمان کے پاس تو اصل دولت یہ ہے، اور کفار کے پاس وہ چیز ہے جو یہیں رہ جائے گی، اور پھر قیامت کے دن وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، حسرت اور افسوس سے کہیں گے کاش میں مٹی ہی ہوتا. جب وہ مسلمانوں کو مومنوں کو دیے جانے والے انعامات دیکھیں گے اور اپنی جو ہے وہ جزا دیکھیں گے جہنم، تو پھر وہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہی ہوتے. اس لیے جو لوگ کفار کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہاں یہ ترقی ہے، ان کے ہاں یہ وہ ہے، یہ اس میں کفر کا اندیشہ ہے، اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے. غالباً ایک صحابی کا قول ہے کل من عصى اللہ فہو جاہل، ہے نا، حضرت سے سنا تھا کل من عصى اللہ فہو جاہل. بہرحال بات تو سنی بھی ہے انشاءاللہ پکی، لیکن قول کس کا ہے یہ یاد نہیں رہا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ سب سے بڑی عقل کا کام تو اس نے چھوڑ ہی دیا، اللہ ہی کو نہیں مانا تو پھر عقل کہاں رہی اس کی، اتنی بڑی حقیقت کا اس نے انکار کر دیا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بلڈنگ یوں ہی بن گئی، خود ہی کھدائی ہو گئی، بنیادیں کھد گئیں، خود ہی اس میں سیمنٹ آگے گر گئی، خود ہی اس میں سریے کا جال بن کے لگ گیا، خود ہی اس کے اندر بھرائی ہو گئی، خود ہی اس کی شٹرنگ واپس نکل گئی، پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ تعمیرات خود ہی ہوتی رہی، پھر لکڑی کا کام شروع ہوا، لکڑی خود اڑ کے آ گئی کہیں سے اور اس کے اندر بڑی بڑی کیلیں لگ گئیں، ہیں کاشف میاں، تو بڑی بڑی کیلیں خود اڑ کے ادھر ادھر سے آ گئیں، اور پھر اس کے بعد شیشے وغیرہ یہ سب خود مزین ہو گئی اپنے آپ ہی، تو کہہ گئے اس کو فوراً گدو بندر لے جاؤ. ہیں اور کافر کیا کہہ رہے ہیں کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے ساری کائنات وجود میں آ گئی. تو کائنات کے وجود کو جس میں دھماکہ ہوا تھا وہ کس نے پیدا کیا، چلو یہی بتا دو، یہ دھماکہ کہاں سے ہو گیا اور کیسے پیدا ہو گیا، یہ مخلوقات کہاں سے آ گئی. اتنی بڑی حقیقت کو سائنسدان انکار کرتا ہے. حضرت نے اس کے دلائل بھی دیے ہیں قیامت کے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے، اس میں معرفت الہیہ میں بڑی زبردست کتاب ہے. تو فرمایا کہ یہ کہاں سے جو ہے یہ اتنی بڑی حقیقت کو انکار کر دیا کہ ہوا چل رہی ہے، ہوا کو تو دیکھا نہیں لیکن ہوا کو مانتا ہے کہ ہوا ہے. خوشبو آ رہی ہے، خوشبو کو تو دیکھا نہیں، خوشبو کو مانتا ہے. یہ سب چیزیں تو مانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا، ان کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا، اللہ کو وجود تو ہے. تو فرمایا کہ یہ سمجھ لیں کہ مشورہ دینے کا حق صرف بالغ کو ہے. اور مولانا رومی جو فرما رہے ہیں کہ بالغ آدمی کو حسن کی ہر نوک پلک اور ناک نقشوں کے نقطوں کی تفصیل معلوم ہوگی، مگر جو شخص نابالغ ہے حسن کی تفسیر کیا کرے گا؟ لیکن اصل بالغ کون ہے؟ جو تقاضائے معصیت سے خلاصی پا گیا اور اس کے تقاضائے معصیت مغلوب ہو گئے، وہ بالغ ہے. نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، خلق اطفالند جز مست خدا. فرمایا کہ اور وہ بالغ ہی نہیں ہے جو خواہشات نفس سے مغلوب ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر بالغ ہو اور 50 سال کا بڈھا ہو، وہ نابالغ ہے. تمام مخلوق بچے ہیں سوائے مست خدا کے، یعنی جس نے اللہ کو پہچان لیا. اور اللہ کی پہچان کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھائی اللہ کی فرما برداری شروع کر دی. اگر فرما برداری نہ کری, نافرمانی سے باز نہ آیا تو اللہ کو کیا پہچانا. جو خدا تعالی کے مست اور عاشق نہیں ہیں, اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں, وہ نابالغ بچے ہیں. نابالغ آدمی مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے, مٹی کے کھلونوں کو دیکھ کر واہ واہ کرتا ہے. اسی طرح یہ حسن فانی کے کھلونوں کو دیکھ کر واہ واہ کرتا ہے, جب جوانی چلی گئی تب آہ آہ کرتا ہے. تو نابالغ ہونے کی علامت یہی ہے کہ اس کو آہ آہ کرنا پڑتا ہے, اور حسن فانی کے کھلونوں میں اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے اور سوائے پچھتانے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب بتاؤ, میں نے بالغین کے ساتھ اپنی عمر گزار دی تو میں نابالغوں کی بات کیسے مانوں؟ یعنی اللہ والوں کے ساتھ حضرت کی ساری زندگی تو اللہ والوں کی گود میں گزری. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ بالغین کے بھی استاد تھے, ماشاء اللہ, مطلب یہ کہ استادوں کے بھی استاد تھے. ان پر اللہ کی محبت اس قدر غالب تھی کہ کچھ نہ پوچھو. مشورہ دینے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے, لیکن بالغین کو نابالغ لوگ سمجھانے لگیں تو کیا ہوگا؟ نابالغ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مشورہ دینے کے قابل ہی نہیں. میں کہتا ہوں غور سے سن لو, نابالغ آدمی یعنی جو ہوائے نفس سے مغلوب ہے اور سنت اور شریعت کا پابند نہیں, وہ مشورہ دینے کا اہل نہیں ہے. اور جو اہل ہے وہ انتظامی امور میں مشورہ دے سکتا ہے, مگر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ مشورہ واجب العمل نہیں ہے. دل میں سمجھ لے کہ میں نے مشورہ دے دیا, اب جو ان کے سمجھ میں آئے وہ کریں, مجھے اس سے سروکار نہیں. اگر اس کا مشورہ قبول نہ کیا جائے تو نہ شکایت ہو, نہ غیبت ہو, نہ تنقید کرے. اس قسم کے الفاظ بھی کبھی زبان پر نہ آئیں. خصوصاً شیخ کا معاملہ تو بہت نازک ہے, اگر اس سے بدگمانی ہو گئی یا اعتراض پیدا ہو گیا تو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. میرے جتنے مالدار دوست ہیں اور چندہ دیتے ہیں ان کو میری طرف سے مبارکباد ہے اور مبارکبادی کا اعلان ہے, لیکن اپنے مشورے کو درجہ عمل میں لانے کا انتظار کبھی نہ کریں. یہ مشورہ دینا قرآن پاک کی آیت سے مستند ہے, لیکن مشورہ واجب العمل نہیں ہے. دونوں باتیں ہیں, ایک مشورہ لینا چاہیے, قرآن پاک کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشورہ لینا اپنے چھوٹوں سے. لیکن چھوٹوں کو کیا چاہیے کہ مشورہ دے کے, اگر مانگا جائے مشورہ دے کے پھر اس کو بھول جائے. فرمایا کہ لیکن مشورہ واجب العمل نہیں ہے, یہ بھی قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جس نے مشورہ دیا ہے اس پر واجب ہے کہ حشاش بشاش رہے اور ظاہر کر دے کہ میرے مشورے پر عمل نہ کرنے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے. اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر عقل کو مغلوب اور طبیعت کو حاکم بنانا ہے. عقل کو طبیعت پر غالب رکھو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو. جو شخص عقل پر شریعت کو غالب رکھے گا اس کو انشاءاللہ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. یہ بہت قیمتی جملہ ہے. مشورے کے خلاف ہونے کے باوجود طبیعت کو ویسے ہی راضی رکھتا ہے تو خدا کے ہاں اس کا اجر مستند ہے, کیونکہ طبیعت پر عقل کو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھتا ہے. بس یہ فارمولہ بتا دیا, اگر آپ اس فارمولے پر رہیں گے تو کبھی ضائع نہیں ہوں گے اور شیطان کبھی برباد نہیں کر سکے گا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات ہیں, ہم نہیں جانتے کہ عقل کیا چیز ہے, شریعت کا یہ حکم ہے, بس چپ چاپ دم دبا کر بیٹھو. اگرچہ دم نہیں ہے مگر دم دبا سکتے ہیں. کیسے دبا سکتے ہیں؟ سروت صاحب خوب ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ, دم پہ بڑی ہنسی آتی ہے ان کو ماشاء اللہ. یہ دم دبا کے بھاگتے تھے نا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, بڑا خوش ہوتے تھے ماشاء اللہ. بہت ہی ماشاء اللہ انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خدمت کی ہے خوش کر کے ماشاء اللہ. بس چپ چاپ دم دبا کر بیٹھو, اگرچہ دم نہیں ہے مگر دم دبا سکتے ہیں. کیسے دبا سکتے ہیں؟ کہ خاموش رہیں اور طبیعت کو عقل پر اور عقل پر شریعت کو غالب رکھیں اور ہنستے بولتے رہیں. تعلقات پہلے جیسے ہی خوشگوار رہیں, ذرہ برابر بھی فرق نہ آنے پائے. اور اگر دل جل رہا ہے کہ میرے مشورے پر عمل نہیں کیا تو کام خراب ہو گیا, اگر میرے مشوروں پر عمل کرتا تو اس طرح نہیں ہوتا, تو سمجھ لو کہ یہ نفسانیت ہے. اور اسی وجہ سے یہ ملول خاطر ہوا، ایسا کرنے سے اس کی طبیعت اس کی عقل پر غالب آ گئی اور یہ کہہ بھی دیا کہ میرے مشورے پر عمل نہ کر کے آپ نے مجھے غمگین اور رنجیدہ کیا۔ رنجیدگی ظاہر کرنا، منہ بلانا، غصہ کرنا یا لوگوں کو ڈانٹنا، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ مشورے سے متعلق مضمون الحمدللہ پورا ہو گیا، آگے بھی یہ بھائی میرا معاملہ نہیں ہے بتانے کا، یہ آپ کے جو کوئی شیخ ہوں جن کو آپ نے بڑا بنایا ہو، یہ ان سے پوچھیں معاملہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچوں کو ٹافیاں دے رہی ہیں۔